چلا جاتی ہے اپنے شہر کی اپنے بزرگ سے سیکھی ہوئی. یہ چار باتوں میں خاص بات یہ ہے
کہ خدا تعالیٰ کی ولایت, اللہ تعالیٰ کی ولایت ہر انسان پر حاصل کرنا فرض ہے, فرض عین ہے, چھٹی نہیں ہے اس سے. کوئی آدمی بات نہیں کر سکتا کہ ہمیں کوئی مجبوری تھی اور ہمیں وقت نہیں تھا, فرصت نہیں تھی, مال نہیں تھا, کوئی بہانہ نہیں چلے گا اس میں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ولایت انتہائی آسان رکھی اپنی. کیا ان اولیاءہ الا المتقون, بس تقویٰ سے رہو تم ہمارے دوست ہو جاؤ گے. اب تقویٰ سے رہنے کا مطلب یہی ہے کہ گناہوں سے پرہیز کرنا, اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا. اور اس میں نہ تو کوئی محنت, نہ مشقت, نہ مال کی ضرورت, نہ طاقت کی ضرورت, بلکہ کمزور سے کمزور آدمی بھی متقی کامل ولی کامل بن سکتا ہے. اس لیے فرض عین کر دیا اللہ نے کہ یہ ہماری جو یہ آن ہے نا, تو اس لیے ہماری جو ولایت ہے اس سے کسی کو چھوٹ نہیں دی اللہ نے. ہر شخص پر فرض عین ہے اللہ کا ولی بننا, اور پھر اس لیے اس کو انتہائی آسان فرما دیا. تو خاص بات ان چار باتوں میں یہ ہے کہ چونکہ اللہ کی ولایت گناہ سے بچنے پر موقوف ہے, گناہوں سے پرہیز کرنے پر, تقویٰ پر موقوف ہے. تو یہ چار بڑے بڑے گناہ ہیں اصل میں. چار نمبر کیا ہیں؟ چار بڑے بڑے گناہ ہیں. اگر ان چھ نمبروں پہ عمل کر لیا لیکن ان چار پہ عمل نہ کرا, اللہ کی ولایت نہیں ملے گی. دین کامل اختیار کرے گا تو کامل ولایت ملے گی, ناقص اختیار کرے گا تو ناقص. تو کون آدمی ہے دنیا میں بھی کوئی کہے کہ بھائی چلو ایک ہاتھ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں گزار لیں گے, نہیں کوئی ریڈی نہیں ہے, نہیں بھائی دونوں ہاتھ ضروری ہیں. چلو بھائی ایک آنکھ نہ ہو, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ کسی کے اولاد ہو ایک آنکھ نہ ہو, کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو. ہم جانتے ہیں ہمارے بعض ایک قریبی ہمارے متوسل ہیں, ان کے بچے کی بینائی کمزور ہے, کس قدر ان کو جو ہے تکلیف ہے. ماں باپ ہیں, چھوٹا بچہ ہے, تو کوئی کہے کہ آپ ایک آنکھ کے بغیر چل جائے گا؟ نہیں بھائی نہیں, دونوں آنکھیں ضروری ہیں. اچھا یہ ناک دی ہے اللہ نے تو اس کا ایک نتھنا آپ کا بند کر دیتے ہیں ایک سے گزارا, نہیں بھائی وہ تو عیب بھی نظر آئے گا تو بہت برا معلوم ہوگا. اچھا ایک کان لے لیتے ہیں, کان نہ ہو آپ کا, نہیں یہ تو بہت ہی عیب معلوم ہوگا, لوگ کن کٹا کہہ دیں گے, ناک کٹا کہہ دیں گے, اور جو ایک آنکھ نہ ہوگی تو کانا, اس کو کانا کہیں گے. تو یہ کتنا آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا ظاہر بالکل مکمل ہو, کوئی اس میں عیب نہ ہو, کوئی کمی نہ ہو. تو دین کے اندر بھی, دین کے اندر بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کے آگے بڑھنا چاہیے کہ ہمارا دین میں کوئی نقص نہ رہ جائے, کوئی عیب نہ رہ جائے, کوئی گناہ کی عادت نہ رہ جائے, کوئی سنت ہم سے نہ چھوٹ جائے کہ ہم جب وہاں پہنچیں تو خدا نخواستہ وہاں یہ فیصلہ ہو کہ چلو بھائی ناقص عمل کیا تھا, ناقص ملے گا سب, پھر ہم کیا کریں گے, کہاں جائیں گے. تو یہ چار باتیں جو ہمارے حضرت نے بیان فرمائی ہیں, اس میں خاص بات یہ ہے کہ چار بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے بچنا ہے, اور ان کے اثرات اور برکات ہیں. وہ کیا ہے کہ یہ بڑے بڑے گناہ وہ ہیں جو نفس پہ بہت گرا گزرتے ہیں. مثلاً اس زمانے میں داڑھی رکھ کر باہر نکلنا, ایسے ماحول میں رہنا جب داڑھی کا خال خال رہ گیا ہے معاملہ, تو آدمی کے لیے مشکل ہے نفس پہ. اسی طرح سے ٹخنا کھولنا آسان نہیں ہے, مشکل کام ہے, نفس پہ بہت بھاری پڑتا ہے ٹخنا کھولنا. تو اگرچہ جو دنیا دار ہیں اور غیروں کی نقالی کرنے والے ہیں, کفار کی نقالی کرنے والے, وہ تو چڈیاں بھی پہن لیتے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ ان کو کفار کی نقل میں چڈیاں پہننا برا نہیں معلوم ہو رہا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پہ چند انچ پاجامہ یا پتلون کو اوپر کرنا ان کو مشکل معلوم ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے سے شرماتے ہیں, اپنے دین کو بہت ہی یعنی ہم نے کم قیمت جانا ہے، قیمت نہیں ہے، تو یہ نفس پر گرا ہے. اسی طرح نظر کی حفاظت ہے، یہ تو انتہائی مشکل کام ہے. اس میں دو مشکلات بڑی بڑی ہیں. ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ اپنے نفس پر گرا گزرتا ہے، شدید تقاضا شہوت کا ہوتا ہے، ہر انسان میں ہے، مرد میں بھی عورت میں بھی، اور دیکھ لینے سے کوئی مخلوق تھو تھو نہیں کرے گی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسا کام کر رہے ہیں. اتنے لوگ جا رہے ہیں، کسی کو معلوم بھی نہیں کون کہاں دیکھ رہا ہے، کون کیا خیالات دل میں لا رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کسی کو خبر ہی نہیں سوا اللہ کے. تو جب ایسا موقع ہے کہ کوئی مخلوق تو دیکھ ہی نہیں رہی، لاؤ دیکھ ہی لو کتنا مزہ آئے گا، کتنا اچھا وہ لگے گا، کیسا حسین شکل ہوگی، کیا ہوگا، تو بہت آسانی سے نظر خراب کر لے گا. تو اس نفس پر بہت گرا ہے، اس کو ایسے موقع پہ نظر بچانا، نفس پر بہت زبردست جھٹکا آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، اتنا شدید تقاضا آتا ہے بعض اوقات، دیکھ لو بھائی کیا ہے، دیکھ ہی تو لیا نہ دیا، دیکھ لیا چلو کیا ہو گیا، مگر اس بات سے بے خبر ہے کہ اللہ اور رسول کے فرمان کی خلاف ورزی ہوگی، گناہ کبیرہ ہو گیا، آنکھوں کا زنا ہو گیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا مل گئی، لعنت کی بد دعا. بد دعا بھی کیا، لعنت کی بد دعا. تو نفس پر شدید زلزلہ آتا ہے، جھٹکا آتا ہے، صدمہ آتا ہے، نہیں دیکھا. تو اور چوتھا یہ کہ پھر قلب کا تو بالکل کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم کہ ممتاز یہاں بیٹھا دل میں کیا خیال کر رہا ہے، خدا نخواستہ گناہوں کے خیالات دل میں لا رہا ہے، شہوت کے خیال دل میں لا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، دل میں اس کی کیا بات ہے. تو یہ اس سے بھی زیادہ خفیہ ہے، نگاہ کی حفاظت سے بھی زیادہ خفیہ چیز ہے، دل کا حال سوا اللہ کے کوئی جان ہی نہیں سکتا. تو یہ بھی نفس پہ بڑا گرا ہے، کیونکہ بھائی یہ تو کوئی چاہے بھی انسپیکشن بھی کرے تو نہیں دیکھ سکتا نا، دل کا معاملہ. تو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن میں انسان ایک تو آسانی سے مبتلا ہو جاتا ہے، دوسرے یہ کہ نفس پر ان کا شدید تقاضا ہوتا ہے، سب سے شدید. تو جو ان سے بچ جائے گا بڑے بڑے گناہوں سے، ہاں وہ نفس کی نظر کی حفاظت پر، دو بڑی مشکلات میں سے ایک تو مشکل اپنے نفس کی ہو گئی کہ نفس پر بہت گرا ہے، دوسری بڑا مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ زمانہ تھو تھو کرتا ہے، یہ آپ کون سے دین پر چل رہے ہیں، کون سے دین پر چل رہے ہیں. تو جواب تو یہی ہے کہ اسی دین پر جو آج سے 1450 پہلے نبی پاک ہمارے پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی کی محبوب ترین ہستی، وہ یہ دین لے کر آئے تھے، ہم اس دین پہ چل رہے ہیں. کون سا دین، آپ کیا مطلب ہے، دو دین ہیں، تین دین ہیں، چار دین ہیں، ایک ہی تو دین ہے، ہم اسی دین پر چل رہے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کون سے دین پہ چل، ہم دین اسلام پہ چل رہے ہیں، ہم قرآن و حدیث پہ چل رہے ہیں، اللہ رسول کی بتائی ہوئی باتوں پہ چل رہے ہیں، کیا مطلب ہے آپ کا، اور کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہم کون سے دین پہ چل رہے ہیں، اسلام پہ چل رہے ہیں. تو لوگ تھو تھو کرتے ہیں، یہ کیا، یہ پردہ، ارے مزہ آئے گا بس، ہنسی خوشی رہو، رشتہ داروں کو راضی کرو، ان کو خوش رکھو، وہ ناراض ہو جائیں گے، آپ کٹ جائیں گے، اور فلاں ایک سینکڑوں باتیں سننے کو ملتی ہیں نگاہ کی حفاظت پہ، پردہ کرنے پہ، اور ارے کہاں تک بچیں گے آپ، زمانہ اتنا خراب ہے. تو اس بات کا بہترین جواب ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفۃ حکیم امیر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے مجاز بیت بھی تھے، تو بہت ہی عاشق تھے حضرت کے ہمارے، اور بہت اللہ والے، بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے. تو ایسا عاشقانہ انہوں نے بات کہی کہ کسی نے کہا ان سے کہ آپ زمانہ دیکھی کہاں جا رہا ہے، آپ دین پہ چل رہے ہیں، اکیلا چنا کیا بھاڑ جھونکے گا. تو انہوں نے کیا عاشقانہ جواب دیا، ہم کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اکیلا چنا بھاڑ تو نہیں جھونک سکتا، لیکن خود تو پھوٹ سکتا ہے. بھائی ہماری ذات سے ہمارا سوال ہوگا، سارے زمانے کا تھوڑی سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے تم نے ہماری باتوں پہ عمل کیا کہ نہیں، تم نے نماز پڑھی کہ نہیں، تم نے زکات دی کہ نہیں، تم نے حج کیا کہ نہیں، مال ہونے کے باوجود روزہ کی قدرت رکھتے ہوئے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، مسکینوں کی یتیموں کی مدد کی کہ نہیں کی. ماں باپ کی فرما برداری کی کہ نہیں کی، ان کی خدمت کی کہ نہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کی، بدنگاہی تو نہیں کی، غیبت تو نہیں کی، سب سوال ہم سے ہوگا کہ نہیں، تو زمانے سے ہم کو کیا لینا؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر ہیں کہ ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں، زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں، ہاں زمانے سے ہم کو کیا لینا؟ ہاں جو محبوب ہوتا ہے مجلوں، دیکھیے دنیا میں بھی بہت لاکھوں مثالیں مل جائیں گی اسے، یہ عشق مجازی کی، کہ جس لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے لڑکے کو، یا جس لڑکی کو جس لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے، اب اس کو لاکھ سمجھا لو کہ بھائی اور بھی حسین پڑے ہیں، اس کی تو ناک بھی چپٹی ہے، رنگ بھی کالا ہے، ہم تمہیں گورا دے دیں گے لے کے، اور اس سے اچھا اور کمانے والا بولا نہیں، اگر اسے وہ بھنگی ہو گٹر صاف کرنے والا، لیکن جب دماغ پہ وہ سوار ہو گئی مجھے تو اسی سے شادی کرنی ہے۔ دیکھیے محبوب، جب ایک کسی کو محبوب بنا لیا، دنیاوی مثال ہے یہ، یعنی مرنے والی لاش پر اپنی زندگی کو فنا کرنے کو تیار ہے، اپنی زندگی کو ضائع کرنے کو تیار ہے، تو اللہ تعالی ہمارے حی اللہ یزل باقی، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والے، ہمارے پالنے والے، حسینوں کو جمال دینے والے، جمال کی بھیک دینے والے، تو ہم ان کا کیا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے مطیع اور فرما بردار ہوں؟ وہ ہمارے سب سے اعلیٰ محبوب ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والے محبوب ہیں، زندہ رہنے والے محبوب، تو ان پر ہمیں فدا نہ ہو جانا چاہیے، ہمیں زمانے سے کیا لینا، ہم زمانے کے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ کو جواب دے ہیں، اللہ کے پاس حاضر ہونا۔ تو یہ دوسرا بڑا مجاہدہ یہ ہوتا ہے، لوگ باتیں بناتے ہیں، ایک یہ کہ اپنے نفس پر، خود اپنے نفس پر گیا ہے، نفس کی نگاہ کی حفاظت، اور اسی میں شرعی پردہ آ گیا، ارے آپ لوگوں کو ہم سے کاٹ رہے ہیں، ارے آپ کی وجہ سے تو لوگ، اتنی سختی نہیں ہے دین میں، آپ کی وجہ سے لوگ دین سے دور۔ اچھا شرعی پردہ کر رہی ہے کوئی خاتون، اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے دین سے دور ہو رہے ہیں، تو کیا مطلب کہ وہ بے پردگی کرنا شروع کر دے؟ یہی مطلب ہوا نا، کہ چونکہ لوگ آپ کے پردے کی وجہ سے دین سے دور ہو رہے ہیں، تو لہذا آپ بے پردہ ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کیا پردہ کرنے لگیں گے؟ وہ تو کہیں گے ہماری ماں بے پردہ تو ہم کیوں پردہ کریں، اور اب وہ کہیں گے ہمارا باپ بے پردہ تو ہم کیوں پردہ کریں، وہ تو اور بد دین ہو جائیں گے، دین پہ کہاں سے آ جائیں گے؟ یہ کتنی جہالت کی بات، لوگ دبانے کے لیے دوسرے کو کہ تاکہ یہ ہمارے راستے پر آ جائے کسی طرح، کیونکہ دل میں کھٹک تو ہے، ضمیر تو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے دل میں ایک فرشتہ رکھا ہے، حدیث پاک میں ہے، ایک شیطان بھی ساتھ لگا ہوا ہے نفس، اور فرشتہ بھی ہے ہر قلب مومن میں، اس کو نیکی کی طرف الہام کرتا رہتا ہے، نیک بات کو بتلاتا رہتا ہے، اور سعی کرتا رہتا ہے کہ اس کو ہم نیک راستے پر لیں، ادھر شیطان زور لگاتا ہے، ادھر فرشتہ آڑے آتا ہے۔ اب انسان کو اختیار ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایکسٹرا مدد ہے کہ ایک فرشتہ بھی دے دیا، کہ تاکہ صرف شیطان کے حوالے ہم نے تمہیں نہیں کیا، کل کو تم کہو کہ ہمیں تو آپ نے حوالے کر دیا، شیطان کے نہیں، ایک فرشتہ بھی ہر قلب مومن میں اس کو نیکی کی طرف ترغیب دیتا رہتا ہے، الہام کرتا رہتا ہے۔ تو اب جو ہے وہ کیا بات کہنے والا تھا، بہرحال تو بے پردگی کی وجہ سے، یعنی اب وہ کہتے ہیں کہ آپ بے پردگی کریں، یہی مطلب ہے ان کا، تو اب اگر وہ عورت بے پردگی پہ آ جائے گی تو اولاد کیسے دین کے قریب ہوگی؟ وہ تو اور دور ہوگی کہ وہ بے پردہ تو ہم بھی بے پردگی، یہ کیسے آپ ثابت تو کرو کہ اگر ہم سختی کر رہے ہیں، دین پہ چل رہے ہیں، تو دین پہ چلنے سے کیسے وہ دین سے دور ہو رہے ہیں؟ تو اور دین سے قریب ہونا چاہیے، دین سے دور۔ اب میں بے پردگی پہ آ جاؤں تو میری اولاد کہے گی کہ باپ کہاں پردہ کرتے ہیں، ہم کیوں پردہ کریں، ماں کہاں پردہ کرتی ہے، ہم کیوں پردہ کریں، تو اس وجہ سے دین سے دور نہیں ہو رہے، بات یہ ہے کہ وہ چلنا ہی نہیں چاہتے دین پہ، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کے شیطانی رستے پہ آ جائیں، تاکہ ہماری راستہ کھل جائے، تاکہ ہم کہیں کہ بھائی ان کا تعلق اللہ والوں سے ہے۔ بہت سے لوگ ایسے کہتے رہتے ہمیں کہ فلاں بزرگ کے لوگ تو ایسے کرتے ہیں، فلاں صاحب تو پردہ نہیں کرتے، فلاں صاحب کے پاس تو عورتیں بھی آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، بھائی وہ ان کا عمل ہے، وہ جانے، اور اکثر باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے ایک قریبی جاننے والے ہیں، انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا، اب ہم شروع شروع میں حضرت سے تعلق تھا، ہم بڑے حیران ہوئے یا اللہ یہ کیسا معاملہ ہے کہ یہ ایسی غیر شرعی تقریبات میں جس کو حضرت ہمیں سختی سے منع فرماتے ہیں اور ایسے گناہ کی جگہ وہ کیسے جا سکتے، کیسے چلے جاتے ہیں؟ معلوم کیا بالکل جھوٹ، بالکل جھوٹ بولا انہوں نے، خدا سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، اللہ والے پر تہمت لگا رہے ہیں، کتنی بڑی تہمت الزام ہے کہ وہ ایسی جگہ جاتے ہیں، اکثر جھوٹ بولتے ہیں اور باتوں کو توڑ مروڑ کے بیان کرتے ہیں، بات کچھ ہوتی ہے اور اس کو کچھ بنا کے بیان کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا رستہ جو ہے نا وہ کھل جائے، کسی طرح ہماری بدماشیاں جو ہے وہ اس کو جواز کا کوئی راستہ مل جائے کہ چونکہ فلاں صاحب ایسا کرتے ہیں تو فلاں جو ہے وہ فلاں ہمارے ماں تو فلاں سے بیٹھ ہیں، بڑے بزرگ ہیں وہ، ہمارے ماں تو نہیں کوئی پردہ کرتی، ہمارے ماں تو سب سے مل لیتی ہیں، جیٹھ دیور سے ہی مل لیتی ہیں، اس سے ہی مل لیتی ہیں، پھر ہم پردہ کیوں کریں، وہ بھی تو دیکھو، وہ بھی تو کر، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے یہ اپنے دین کی پٹری سے اتر جائے، کسی طرح دین کی پٹری سے اس کو وہ بیچاری عورت کو کمزور کو دبا کر اپنے رستے پر چلانا چاہتے ہیں۔ یعنی کوئی عقل میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی آدمی دین پر چل رہا ہے اور اس کو ہم یہ کہیں کہ آپ کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، تو یعنی مطلب اس میں یہ چھپا ہوا ہے کہ آپ پردہ نہ کریں، آپ مل جل رکھیں نہ محرموں سے، تو پھر وہ نماز پڑھنے لگ جائیں گے، پھر وہ پردہ کرنے لگ جائیں گے۔ ممکن ہے یہ کہ کوئی آدمی دین سے دور ہو اور اس کی دوری کی وجہ سے دین پر لوگ آ جائیں؟ یہ تو امکانات ہیں کہ بھائی جو آدمی دین پر چل رہا ہے اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ کہیں کہ بھائی یہ بھی تو پردہ کرتے ہیں، آخر یہ بھی انسان ہیں، یہ بھی سینے میں دل رکھتے ہیں، یہ بھی خواہشات رکھتے ہیں میل جول کی اور ہنسی مزاق کرنے کی، خوشی کا ان کا بھی حق ہے، لیکن یہ اپنی خوشی کو اپنے مالک پہ قربان کر رہے ہیں، یہ بھی تو انسان ہے، تو آخر ہم کیوں ایسے بے وفا بن رہے ہیں، کیوں ہم ایسے بے غیرت بن رہے ہیں کہ ہم ان کو سبق کیوں نہیں لیتے ہیں کہ جب یہ بھی انسان ہے تو یہ پردہ کر رہے ہیں تو ہم بھی پردہ کرنے لگیں؟ اس میں تو کشش ہونی چاہیے کہ بھائی یعنی ہمت پیدا ہو جاتی ہے، چار آدمی دین پر چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی جب جو آدمی بے نماز ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو نمازیوں میں شامل کر دو، نمازیوں میں کسی تبلیغ جماعت جو ہے ہماری وہ بھی ایسی ہے نا کہ بھائی داڑھی ہے نہیں ہے، نمازی ہے نہیں، آؤ بھائی چلو وقت لگاؤ، تو کیا ہوتا ہے آپ جب وقت لگانے چلے گئے سب نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا اکیلے بیٹھا رہے گا، اس کو شرم آئے گی، پھر یہ نماز پڑھے گا، پھر جب پھر دوبارہ نماز پھر نماز پڑھے گا، اس طرح سے یہ نماز کا عادی بن گیا، کیونکہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ تو ایسے ہی بھائی یہ ہونا چاہیے کہ ان کے دین کی وجہ سے لوگ یہ سوچیں، شرم کریں کہ یہ تو پردہ کر رہے ہیں اور ہم پردہ نہیں کر رہے، کیسی شرم کی بات ہے، یہ دین پر چل رہے ہیں اس زمانے میں دین پر چل رہے ہیں تو ہم نہیں چل رہے، کیا بات ہے، ہمارے اندر کیا خرابی ہے، کیا برائی ہے ہمارے اندر کہ ہم دین پہ نہیں چل رہے ہیں؟ تو ایسے لوگ دباتے ہیں، تو یہ دو مجاہدے نظر کی حفاظت پہ زبردست انسان کو آتے ہیں۔ تو جو زبردست کام کر لیتا ہے، بڑا کام، بات یہاں سے چلی تھی کہ چار باتیں وہ خاص باتیں ہیں، ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے اور ٹخنوں کا کھلا رکھنا مردوں کے لیے جب کھڑے ہوں جب چل رہے ہوں دو حالتوں میں، اور نظر کی حفاظت اور دل کی حفاظت۔ بتا دیا کہ دل کی حفاظت نظر کی حفاظت سے زیادہ مشکل کام ہے، اس لیے کہ اس میں اور زیادہ آسانی ہے، کسی کو معلوم نہیں، کوئی چاہے بھی معلوم کرنا تو اس کو اندازہ نہیں ہوگا کہ دل میں کیا خیالات اس کے ہیں، نیک خیالات ہیں یا برے خیالات ہیں، یہ اور بھی آسان ہے گناہ کرنا، دل کا گناہ کرنا، لیکن وہ اس سے ہی بچ جاتا ہے خدا کے خوف کی وجہ سے۔ تو پھر یہ زبردست کام جو کر لیتا ہے بڑے بڑے، تو پھر باقی جو دین کے کام ہیں وہ اس سے زیادہ آسان ہے زیادہ۔ تو جب بڑے زبردست کام کر لے گا، بڑے گناہ سے بچ جائے گا، تو چھوٹے گناہ سے آسانی سے بچ جائے گا۔ اور ان کے اندر ایک خاص بات اور ہے، ان چار اعمال کے اندر ان کی خاص برکات یہ ہیں، بلکہ ہر گناہ کو چھوڑنے کی یہ برکات ہیں، اس طرح نیکی کی برکات ہیں کہ ایک نیکی کرنے پر دوسری نیکی کی کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاں، ایک سنت پر عمل کرنے سے دوسری سنت کا راستہ کھل جاتا ہے، یہ فرشتہ وہ الہام کرتا ہے، راہ کھلتی جاتی ہے۔ اگر ہم نے ایک سنت چھوڑ دی تو پھر دوسری سنت کا راستہ بند کر دیا، دو سنت چھوڑی تیسری سنت کا راستہ بند کر دیا، اور ایک سنت کو اختیار کیا دوسری سنت کا راستہ کھل گیا، دو سنت اختیار کی تیسری چوتھی کا راستہ کھل گیا، اس طرح اللہ تعالیٰ راستے کو صاف کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اس کی غیب سے پھر رہنمائی ہوتی رہتی ہے، یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ اسی کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کیفیت کو کہ تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، آواز تو نہیں ہے، اللہ کی آواز تو نہیں آتی ہے نا، لیکن دل میں آ جاتی ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی رہنمائی، برے راستے سے بچاتے ہیں، اس کو حفاظت فرماتے ہیں، تو اس کے لیے کہ جو کوشش کرے اور اختیار کرتا جائے نیکیوں کو، تو جس طرح نیکی سے نیکی کی کشش پیدا ہوتی ہے، جذب پیدا ہوتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے دل کھلتا ہے، روشن ہوتا ہے، منور ہوتا ہے، تو روشنی کی مزید طلب پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے آپ کسی کو اچھا خوشگوار جوس دیتے ہیں، جوس تو پھر کیا ایک دفعہ وہ پی لیتا ہے تو واہ بھائی بڑا مزیدار ہے، پھر پینے کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں، اسی طرح سے نیک کام میں وہ کشش اور جذب پیدا ہوتا ہے، جب نیک کام کرتا ہے انسان تو اس کو بڑا خوشی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے اذا سرت کا حسنتک و اذا ساءت کا سیئتک فانت مؤمن، کہ جب کوئی نیکی تم کو خوش کر دے اور گناہ تم کو افسردہ کر دے، غمگین کر دے، تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو، یہ خاصیت ہے مومن کی۔ تو جب نیکی نیک کام انسان کرتا ہے تو دل میں خوشی کا آنا لازم ہے، اس لیے کہ خوشی کا خالق خوش ہے، ہم نے نیکی کر کے خوشی کے خالق کو خوش کر دیا تو خوشی آ گئی دل میں، جب خوشی آتی ہے نعمت ملتی ہے تو آدمی کو اس کی طلب بڑھتی ہے، تو اس لیے ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، کشش کرتی ہے۔ اسی طرح جب ایک گناہ سے انسان بچتا ہے، اللہ کی توفیق سے بچ جاتا ہے، تو اس کے دل میں جو گناہ سے بچنے کے اگر نور پیدا ہوتا ہے، وہ نور اس دوسرے نور کو کش کرتا ہے کہ اب ایک اور گناہ چھوڑ دو، گناہ میں کیا فائدہ، اندھیرا آ جاتا ہے، چھوڑو گناہ، دوسرے گناہوں کو چھوڑنے کے اس میں جذب پیدا ہو جاتا ہے، جذبات پیدا۔ تو اس طرح جو چار بڑے بڑے گناہ چھوڑ دے گا، اتنا بڑا پہاڑ اتار کے سر پہ اسے پھینک دے گا، گندگی کا ٹوکرا پھینک دے گا، تو پھر اس کے بعد تو اس کو یعنی راستہ بالکل آسان اور صاف ہوگا، پھر تو گناہوں سے اس کو یقیناً طبعی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یعنی جو آدمی دل کی حفاظت کر لے گا، تو دل کی حفاظت تو وہی انسان کر سکتا ہے جس کو یہ استحضار ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہے نا، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ دل کا گناہ ایسا ہے کہ کوئی مخلوق اس کو نہیں جان سکتی۔ بعض بزرگوں اولیاء کو کشف و کرامت سے یہ معلوم ہو جاتا ہے، کشف و کرامت اولیاء کے اختیار میں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے ہیں یہ دولت کسی کو، اور یہ کشف و کرامت جو ہے یہ کسی ولایت کے لیے ضروری نہیں ہے، لوازم میں سے نہیں ہے کہ جب تک کشف نہ ہو تو ولی نہیں ہے، جب تک کوئی کرامت ظاہر نہ ہو تو کوئی ولی نہیں ہے۔ ہم بھی پہلے یہی سمجھتے تھے، ہم نے ایسے بزرگوں کی صحبت اٹھائی جنہوں نے ان چیزوں کے خیالات ہمارے دل سے نکالی دیے کہ یہ بھی کچھ چیز ہے۔ واللہ یقین جانیے کہ کشف و کرامت کوئی قابل اعتنا چیز نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آدمی دل لگائے اس کے پیچھے بھاگے، کچھ چیز نہیں، اصل چیز تقویٰ ہے، اللہ کو راضی کرنا، گناہوں کو چھوڑنا، نیکیوں کو اختیار کرنا، اتباع سنت کرنا، اللہ اللہ کرنا، اپنی زندگی کو یعنی سنتوں سے معطر کرنا، اللہ کی یاد سے منور کرنا، اور اپنی دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرنا، اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کشف و کرامت کیا چیز ہے؟ لوگ اس سے بڑا معروب ہو جاتے ہیں، وہ بڑے صاحب کشف آدمی ہیں، بڑے صاحب۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے مجھے کشف نہیں ہوتا کبھی، ہمارے سامنے کئی بار فرمایا، حالانکہ ہو جاتا ہوگا تو ہو جاتا ہوگا، لیکن حضرت فرمانے بھائی مجھے کشف نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں اتنی بے اعتنائی ہیں کہ اگر ہوتا بھی ہو تو حضرت کو اس طرف خیال نہیں، ہوتا ہو تو ہوتا ہو۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ دل کا گناہ وہ ہے کہ اس سے وہی بچ سکتا ہے جس کو سوائے اللہ کے خوف کے یعنی اور کوئی چیز اس کو نہیں روک سکتی، کسی مخلوق کو نہیں پتا کہ ہم دل میں کیا گناہ کر رہے ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، کیا برا ارادہ کر رہے ہیں. مثلا دکان پہ گاہک آ گیا تو دل میں کیا نیت خراب ہو رہی ہے کہ اس کو عیب بتائے بغیر بھیج دو، جھوٹ بول کر بھیج دو، دام زیادہ بڑھا کے بتا دو کہ اتنے کی آئی ہوئی ہے. اکثر دکانداروں کو یہ عادت ہو جاتی ہے بول بول کے بول، کیونکہ ہمارے یہاں بارگیننگ کا ایک وہ ہے نا بہت زیادہ، کہ بہت زیادہ مول نیچے کرتے ہیں، گھٹاتے ہیں. تو ایک بات بتاتا چلوں کہ مول کرنے کے بعد وہی آپ نے جو کم بڑھتی کرنا تک کر لیا، اب اس کے بعد کم دینا گناہ ہے، اس کے بعد اس کو مجبور نہیں کرنا. اور بہت سے غریب ہوتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، سبزی بیچ رہے ہیں، اب دیکھا کہ اس کا مال بک نہیں رہا تو اور اس کو مجبور کر دیا تاکہ اور سستا دے دے، یہ بھی گناہ ہے. اس کو بیچارے کو ویسے ہی پہلے نقصان ہو رہا ہے، کم میں بیچنا چاہ رہا ہے، اور بازی لوگوں کو دیکھا اور چاہتے ہیں کہ اور کوڑیوں کو مول لے لیں، کسی طرح لوٹ ہی لیں اس کو بیچارے، یہ بھی منع ہے. تو بہرحال کسی مخلوق کو یہ نہیں اندازہ ہو سکتا کہ دل میں کیا گناہ چھپا ہوا ہے. اور بڈھے بڑے سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، یعنی ہوشیار بچے، بچے نہیں ہوشیار بچے، یعنی 8-9 برس میں آج کل ٹھیک ٹھاک ہوشیار ہو جاتے ہیں بچے. یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بچوں کو بچہ نہ سمجھنا. چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ماشاءاللہ اتنے ہوشیار، ماشاءاللہ سمجھدار ہوتے ہیں، ہر بات کی خبر رکھتے ہیں. آپ وہاں کھیل رہے ہیں بچے، آپ یہاں بات کر رہے ہیں آپس میں، آپ کو نہیں اندازہ ہے بچے کان ادھر لگے ہوتے بچوں. ہاں کبھی بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا، یہ بچوں کے کان یہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو وہ فوراً آپ کو ڈیفالٹر کر دیں گے، ڈیفالٹر کہ آپ نے فلاں وقت تو ایسے کہا تھا. آپ کہیں گے ہائے یہ بات تمہیں کیسے پتا. اب اس کو بھی نہیں یاد، لیکن کیونکہ وہ جملہ اس کو کلک کر گیا اس وقت 2 سال پہلے 1 سال پہلے، وہ آپ کو ڈیفالٹر کر دے گا کہ آپ نے جو ہے یہ بات کہی تھی فلاں وقت. تو بہرحال دل کا گناہ ایسا ہے کہ وہ صرف وہ انسان بچ سکے گا جس کے دل میں خدا کا خوف، یہ استحضار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو یہ استحضار ہو جانا یہ کیا چیز ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ حدیث احسان جو سناتے ہیں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حدیث احسان کہلاتی ہے، جسے حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار حاضر ہوئے، صحابہ بھی تھے، ان کے درمیان ایک بہت ہی سفید صاف ستھرے اور بالکل کالے بال اور بالکل براق آئے اجنبی کی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے، اور اس میں ایک سوال یہ بھی کیا کہ ایمان احسان کیا ہے. احسان پہلے ایمان پوچھا پھر احسان پوچھا، تو ایمان تو وہی ہے الحمدللہ جو ہم پڑھتے ہیں، ایمان مجمل. یہ بہت سے لوگ اس کو مجمل کہتے ہیں، مجمل، ایمان مجمل ہے مجمل، اسی طرح ایک ایمان مفصل ہے مفصل. تو یہ ان دونوں کلموں کے اندر وہ پورا ایمان کی وہ لکھی ہوئی ہیں شرائط کی، کس کس چیز پہ ایمان لانا ہے. تو ایمان پوچھا کہ ایمان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، اس کے بعد دریافت فرمایا کہ احسان کیا ہے. تو احسان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جیسے فیکٹری کا مالک ہے، دکان کا مالک ہے، یا کوئی بھی بڑا ہے اس کا محکوم ہے، تو اگر وہ سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کس دھیان سے انسان کام کرتا ہے. اسی طرح جب یہ استحضار پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں، تو یہ استحضار پیدا ہو جانا کمال عبدیت ہے. کمال عبدیت کے کمال کو یہ انسان پہنچ گیا. لہذا ہمارے حضرت نے یہ دل کی حفاظت کی جو یہ بتایا ہے، اس کو نمبر کہیں، عمل کہیں، جو بھی کہیں، یہ کمال عبدیت پہ پہنچانے والی چیز ہے. جو انسان یہ استحضار کر لے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے، پھر گناہ کر ہی نہیں سکتا. گناہ جب ہی ہم کرتے ہیں، ہم سے گناہ جب ہی سرزد ہوتا ہے، جب یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ، ورنہ ممکن نہیں ہے کہ کسی انسان کو یہ استحضار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے اور وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے. تو یہ بڑے کمال کے اعمال ہیں، 4 اعمال. اسی لیے میرے حضرت بار بار قسم اٹھا کر فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی یہ 4 اعمال کر لے گا، قسم اٹھا کے فرماتے تھے کہ خدا کی قسم وہ اللہ کا ولی ہو جائے. اللہ کا ولی ہو جائے گا. تو اب یہ بات رہ گئی کہ یہ چار عمل جو ہے کیسے توفیق کیسے ہوئے گی, مشکل ہے. تو ہر کام کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کے لیے صحبت اولیاء کی ضرورت ہے. جتنا صحبت میں رہے گا, نیک صحبت میں, اپنے شیخ کی صحبت میں, ان اعمال میں اتنا ہی کمال پیدا ہوتا جائے گا. دین کی اور باتیں بھی سیکھے گا اور ساتھ میں ان اعمال میں مضبوطی آتی جائے گی. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے چل گئے. کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو ہمارے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے حضرت کا نام لے کے فرماتے تھے کہ یوں تو اللہ کا نام, اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے. بتا دیے نا کہ چاروں اعمال بڑے مشکل ہیں, اور بھی اعمال مشکل, جس کے لیے جو اس کی طرف پرواہ نہیں کرتا اس کے لیے چھوٹے گناہ کو چھوڑنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یوں تو اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے, لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو یہ راستہ نہ صرف آسان بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے, مزیدار ہو جاتا ہے. یقین جانیے کہ گناہوں کو چھوڑ کر جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ اس کا تو کوئی یعنی مثل ہی نہیں ہے, مثل ہی نہیں ہے. نظر کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے حلاوت ایمانی کا وعدہ فرمایا. حلاوت ایمانی, دل کو جو ہے وہ حلاوت نصیب ہوتی ہے, ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے. آج نماز پڑھتے ہیں, نماز میں وہ کیفیت نہیں, تلاوت کریں وہ کیفیت نہیں, ذکر اللہ میں وہ کیفیت نہیں, اس لیے کہ ہم نے گناہوں کو 100% چھوڑا نہیں. جب چھوڑ دیں گے تو جیسے جیسے گناہوں کو چھوڑتے جائیں گے حلاوت ایمانی تو اسی وقت مل جاتی ہے لیکن محسوس نہیں ہوتی. محسوس جب ہوگی جب گناہوں کی گندگی ہلکی پڑتی جائے گی, ہلکی پڑتی جائے گی, اور دل سے گناہوں کی گندگی نکلتی جائے گی اور نور پیدا ہوتا چلا جائے گا تو پھر اس کی حلاوت محسوس بھی ہو جائے گی. پھر تو کیا اس کا یعنی ذوق ہوگا. ایمان فرماتے تھے کہ کسی اللہ والے سے اگر مضبوط تعلق ہو جائے تو اس کا ایمان موروثی, عقلی اور استدلالی. موروثی مانے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اس لیے ہمیں اسلام کی وقت قدر کچھ معلوم نہیں, بس ہم نے اپنے آبا و اجداد کو کلمہ پڑھتے دیکھا, نماز پڑھتے دیکھا, تلاوت, تو ہم بھی مسلمان ہیں. الحمدللہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ کی بڑی مہربانی, بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے. تو لیکن اب جو ہے موروثی اور استدلالی کہ بھائی ہم استدلال کر لیتے ہیں کہ واقعی اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ خود بن گیا, یہ استدلال ہم نے کر لیا, دلیل پکڑ لی. اور عقلی, عقل سے پہچانا کہ ہاں بھائی اللہ ہے, کوئی ہے اس کا بنانے والا, اور یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ حدیث کی کتاب ہے, جنت ہے دوزخ ہے, ہمیں بھائی اچھے کام کرنے چاہیے, اور قرآن و حدیث اس کا راستہ بتلاتا ہے اچھے کام کا اور برے کام بتلاتا ہے کن کاموں سے بچنا ہے. تو یہ ہو گئے عقلی. تو یہ عقلی ایمان, موروثی ایمان, استدلالی جو ہمیں حاصل ہے الحمدللہ, جب کسی اللہ والے سے تعلق ہو جاتا ہے تو یہی ایمان ذوقی, حالی اور وجدانی میں تبدیل ہو جاتا ہے. ذوقی ایمان ہے, اس کا ذائقہ چکھ لیتا ہے, ایمان کا ذائقہ وہی حلاوت ایمان ہے. اور وہ اس کا حال یعنی شریعت اس کی طبیعت بن جاتی ہے. اب گناہوں کی طرف دل جاتا ہی نہیں ہے, نفرت ہے گناہوں سے, گناہ کے راستے سے نفرت ہے. اور اگر خطاً بشراً کوئی گناہ ہو بھی گیا تو اسی وقت دل میں ایک زلزلہ آ جاتا ہے, اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے. ہاں تیرے بن کیوں اندھیرا اندھیرا ہوا, میری دنیا کا شمس و قمر کیا ہوا. گناہ کیا اللہ سے دوری ہو گئی, جیسی دوری ہوئی دل میں اندھیرا آ گیا, یا اللہ یہ کیا ہو گیا, ہم کیا خطا کر ڈالی آپ کو ناراض کر ڈالی. فوراً دل لرزنے لگتا ہے, فوراً توبہ استغفار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, رونا دھونا مچاتا ہے, وہ شور شرابہ کرتا ہے اللہ کے دربار میں, اللہ معافی دے دے کیا کر دیا میں نے, خطا کر دی. روتا ہے, گڑگڑاتا ہے, اچھل کود کرتا ہے, ہلتا جلتا ہے, ذرا آنسو بہاتا ہے, بس وہاں سے فوراً معافی کا پروانہ آ جاتا ہے, جا معاف کر دیا. اور نہ صرف معاف کر دیا, تجھے اپنا محبوب بھی بن, چلو ادھر اور قریب ہو جاؤ, پہلے اگر اتنے فاصلے پہ تھے اب اور قریب آ جاؤ, چلو کیا بات ہے, واہ واہ. تو ایمان ذوقی اس کا ذائقہ چکھ لیا, اور حالی کے طبیعت شریعت بن جاتی ہے, شریعت طبیعت بن جاتی ہے کہ اب خدا کے راستے کے سوا, اتباع سنت کے سوا, خدا کی یاد کے سوا کسی کام میں دل ہی نہیں رکھتا. اب مجبوراً اسباب کے درجے میں کام کرنا ہے, نوکری پہ جانا ہے, دفتر پہ جانا ہے, کاروبار پہ جانا ہے, دل وہاں نہیں ہے. جلدی جلدی کام نپٹائے, بھاگو وہاں سے, چلو بھائی مسجد چلو, چلو بھائی اپنے شیخ کے پاس چلو, چلو بھائی اللہ والوں کے پاس چلو. اب بازاروں سے طبیعت گھبرانے لگی, اب دفتروں سے دنیاوی دنیا داری کے ماحولوں سے غیر شرعی تقریبات سے طبیعت گھبرانے لگی, چلو بھائی بھاگو یہاں سے, کسی ویرانے میں چلو. ویرانے میں کون سا ویرانہ؟ اللہ والوں کا ویرانہ ہوتا ہے, مگر وہ سینکڑوں گلشنوں سے زیادہ آگے قابل رشک ہوتا ہے. کیوں وہاں ویرانی کیوں ہے؟ وہاں ویرانی یوں ہے کہ وہاں ڈھول باجے نہیں ہیں. ڈھول باجوں سے وہ جگہ ویران ہے, تبلوں سے وہ جگہ ویران ہے, مخلوط ماحول سے وہ جگہ ویران ہے, یعنی تمام گناہوں سے وہ جگہ ویران ہے. اس لیے ہم اس کو ویرانہ کہتے ہیں, وہ ہمارا ویرانہ ہے. چلو اپنے ویرانے چلو, جہاں آبادیاں ہی آبادیاں ہیں. ہاں وہاں دل آباد ہوتے ہیں, یہاں تو محلے آباد ہوتے ہیں چیزوں سے, اور وہاں دلوں کو آباد کیا جاتا ہے. تو وہ ویرانی وہاں چلو, دل گھبرانے لگتا ہے. تو ایمان ذوقی اور حالی اور وجدانی کیا ہے کہ اس کو پا جانا, حقیقت میں دل میں وہ چیز اتر جاتی ہے, بس کام بن گیا, اللہ والے سے یہ حاصل ہو گیا. اب اس کا انعام کیا ہے کہ وہ پھر وہ درجہ اس کو حاصل ہو گیا. تو کون سا درجہ؟ کیفیت احسانی کا, ان تعبد اللہ کا نقطع, کہ اب جو ہے اس کا صرف عبادت نہیں, نماز تلاوت ذکر نہیں, بلکہ اس کا ہر لمحہ اسی خوشی میں, اسی عشق میں, اسی جذبے میں, اسی کیف میں گزر رہا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اوہ واہ یار واہ, ہر لمحہ اس کا عبادت ہے, ہر لمحہ اس کا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. اگرچہ وہ سو رہا ہے, اگرچہ وہ کھا رہا ہے, اگرچہ وہ پی رہا ہے, اگرچہ وہ دوستوں میں ہنس بول رہا ہے, اگرچہ وہ نوکری کر رہا ہے, اگرچہ وہ کچھ بھی کر رہا ہے, مگر اس کے ہر لمحہ عبادت بن گیا کہ بس یہ استظہار میں اپنے مولا کو دیکھ رہا ہوں, مولا مجھے دیکھ رہا ہے. فض قرونی اذکرکم ہو گیا معاملہ, کہ ہم ہر وقت اللہ کو دل میں بسائے ہوئے ہیں, ذکر مانے اللہ کی یاد, تو یہ ہر وقت دل میں ہمارے مالک بسے ہوئے, ہمارا مولا بسا ہوا ہے. تو بس پھر کیا بات ہے یار, ہر وقت جو ہے ہم عبادت میں ہیں. ہاں ہر وقت عبادت میں ہیں, اور طریقہ اس کا اتباع سنت ہے. اتباع سنت, کیسے زندگی گزارنی ہے, کیسے کام پہ جانا ہے, کیسے صبح اٹھنا ہے, کیسے سویرے سونا ہے, کیسے نماز پڑھنی ہے, کہاں پر ہاتھ باندھنا ہے, کیسے وضو کرنا ہے, وضو کا طریقہ, ہم وہاں وضو کرتے ہیں, ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہوا ہے طریقہ, جہاں تک اللہ تعالیٰ بس کوئی کمی بیشی معاف فرمائے. تو لوگ وہاں دیکھتے نہیں ہیں کہ بھائی شیخ کو دیکھو کہ کیسے وضو کر رہا ہے, کیسے نماز پڑھ رہا ہے, کیسے اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے, کیسے. تو وہ سیکھو, دیکھ کر سیکھ جاتی ہیں بہت سی چیزیں. تو اب دیکھے گا تو پتا چلے گا نا, سیکھے گا کہ بھائی یہ کیسے. تو یہ ہے اللہ والے سے تعلق کا انعام, کہ وہ کمال عبدیت اس کو حاصل ہو جاتی ہے, کمال عبدیت. اب جب یہ کمال عبدیت کے ساتھ اللہ کے حضور جائے گا تو کمال انعامات نہیں پائے گا, انعامات کا کمال پائے گا. ماشاءاللہ ایسے سجے سجائے با اخلاق, اچھے اخلاق, دل منور, قلب سلیم ہے نا, کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, کہ اس دن جو آنے والا ہے وہ گاڑا دن, اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. مال اور بیٹے دو اہم چیزیں ہیں جس پر انسان کو بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے کہ بیٹا ہے, جوان ہوگا, بڑا ہوگا, پڑھے لکھے گا, تجارت کرے گا, میرے کام آئے گا, میری خدمت کرے گا, مال کمائے گا, میں گھر بیٹھوں گا, یہ کما کے کھلائے گا. اور مال پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے انسان کو کہ بھائی مال ہے تو میں گاڑی خرید سکتا ہوں, کھانا کھا سکتا ہوں, جہاں چاہے جا سکتا ہوں, یہ بنگلہ خرید سکتا ہوں, مال ہے تو سب کچھ کر سکتا ہوں. تو دو بڑی چیزوں کو بیان فرما کے ساری چیزوں کی در حقیقت نفی کر دی کہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی وہاں, مگر الا من اتى الله بقلب سلیم, مگر وہ کہ جو قلب سلیم لے کر آئے. قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم بھلا چنگا دے, صاف ستھرا, چمکتا دمکتا, مثل آئینہ, مثل آئینہ ہے کہ جس میں عیب نہ ہو کوئی. تو ایسا دل جو لے کر آئے گا وہ بامراد اور کامیاب ہوگا. اور جو دل میں برے برے اخلاق, گندگیاں, گناہوں کی معلوم ہی نہیں کیا, دین کو سیکھا ہی نہیں. اب ہم حدیث شریف پڑھ رہے ہیں, اس قدر باتیں معلوم ہو رہی ہیں, اس قدر علم میں اضافہ ہو رہا ہے کہ اچھا یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے. لیکن بڑی شکر اور بڑے خوشی کی بات ہے الحمدللہ کہ ہم نے جو 15 برس اپنے بزرگوں کے ساتھ اللہ کی توفیق سے گزارے, تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے بزرگوں کے ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ عزلہم علینا, ان کی صحبت سے ہمیں وہ تمام باتیں جو ہے ہمارے بہت سے اکثر باتیں ہمارے عمل میں خود ہی آئی ہوئی ہیں. حضرت کو دیکھا آپ نے تو ویسے ہم نے کر لیا, ویسی نقل کر لی بزرگوں کی, تو وہ اب حدیث شریف میں معلوم ہو رہا ہے. اچھا یہ عمل تو حدیث شریف میں بتایا گیا, یہ تعلیم تو حدیث شریف میں, ساری قرآن و حدیث کی تعلیمات بزرگوں کے پاس ہمیں مل گئی. دیکھیے اب ایک عالم نہیں ہے مجھ جیسا جاہل آدمی ہے, لیکن عمل جو جس پر نجات کا دار و مدار ہے وہ ہے عمل. علم بھی آدمی حاصل کرتا ہے تو محض علم سے تو فائدہ نہیں ہوگا, محض علم تو نجات کا ذریعہ نہیں ہے, عمل ہے اصل. علم بھی اس لیے حاصل کرتا ہے کہ عمل, اور عمل نصیب ہو گیا تو پھر کیا چاہیے. یعنی اس کو حضرت نے یہ مثال فرمائی کہ بھائی ایک آدمی مٹھائیوں کے نام جانتا ہے, گلاب جامن, چمچم, پیٹھے کی مٹھائی. اور اچھا پیٹھے کی مٹھائی بہت سے لوگ نہیں کھاتے, میں بھی بچپن میں نہیں کھاتا تھا, کیونکہ وہ نام ایسا ہے نا پیٹھا, پیٹھا ہم کہتے تھے وہ کوئی اور چیز کو جو جانور کے پیٹ میں سے نکلتا ہے اس کو پیٹھا کہتے ہیں. تو اب ہم سوچتے تھے یہ ایسی مٹھائی کون کھائے, نہیں کھاتے تھے. اب جب معلوم ہوا کہ وہ تو ایک سبزی ہے, اس کا مربع بنتا ہے, وہ ہے, اب شوق سے کھاتے ہیں. تو علم آگاہی حاصل ہونے سے, معرفت حاصل ہونے سے ایک چیز سے ہم نفع اٹھا رہے ہیں. تو جب معرفت حاصل ہو جاتی ہے, ایک دوسرا مضمون نکل آیا یہاں پہ, بعد میں کچھ کر رہا تھا کہ معرفت سے جو ہے ترقی ہو جاتی ہے. اب ہم وہ کھاتے ہیں شوق سے, پہلے اس سے ہم نفرت کرتے تھے کہ یہ کیسی مٹھائی ہے, کس طرح بناتے ہیں, کہ وہ تو ہوتا ہے کیسے رنگ کا اور یہ اتنے بالکل ٹرانسپیرنٹ سا ہوتا ہے وہ, اور اتنا میٹھا ہوتا ہے. تو معلوم ہو گیا کہ ابھی کیا ہے, تو منزل آسان ہو گئی. تو بہرحال وہ کیا بات کہہ رہا تھا, مٹھائیوں کے نام ایک شخص جانتا ہے, گلاب جامن ہے, چمچم ہے, اور پیٹھے کی مٹھائی ہے, اور موتی چور کا لڈو ہے, اور بتائیے رس ملائی ہے, رس گلا ہے. چل نام لے کے ہی مزہ لے لے, کھانے کو تو نہیں مل رہی, منہ میں پانی آ جائے گا. اور کیا مٹھائی ہوتی ہے, چمچم ہے, چکن, وہ کیا قلاقند ہے, اور برفی ہے. دیکھو نا ابھی مرغوبات ابھی اپنی بتا رہی ہے, مجھے معلوم ہے آپ کو برفی بہت پسند ہے, وہ بھی گرم کر کے, اور کھوپرے کی مٹھائی ہے, اور یہ میسو پاک, پتہ نہیں پاک پاک کیوں لگا دیا اس میں, کیا باقی مٹھائیاں ناپاک ہوتی ہیں, میسو پاک, اور پتہ نہیں کیا کیا مٹھائیاں. تو ایک آدمی کو یہ نام معلوم ہے, اور ایک آدمی لیکن اس کو کھانے کو میسر نہیں ہے, اور ایک آدمی کو نام تو معلوم نہیں لیکن مٹھائی کھا رہا ہے, تو مزہ آ رہا ہے, ٹھوس رہا ہے خوب. تو کون فائدے میں ہے, جو کھا رہا ہے. دیکھو نا, تو جس کو عمل نصیب ہے وہ فائدے میں ہے, کہ جو جس کو صرف محض علم حاصل ہے, ہاں علم کے ساتھ عمل ہے تو سبحان اللہ نور اللہ نور, اور محض علم ہے بالکل بیکار ہے, بالکل بیکار ہے, بلکہ واجب المواخذہ ہے, اللہ پکڑیں گے کہ تمہیں علم تھا اس کام کا, ہم نے شرعی پردہ فرض کیا ہوا ہے, تم کو معلوم تھا. وہاں یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا, کیوں معلوم نہیں کیا, ڈبل گناہ ہے, ڈبل گناہ ہے. یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا وہاں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. یعنی آدمی کہتے ہیں نا بھائی چلو اللہ والوں کے پاس مت جاؤ, نیک جگہ مت بیٹھو, ورنہ دین بتائیں گے پھر عمل کرنا پڑ جائے گا, اس لیے دور ہی رہو, نعوذ باللہ من ذلک. اب نہیں نقصان ہے, ڈبل گناہ ہے, ڈبل نقصان ہے. فائدہ اس میں ہے کہ معلوم بھی کرے اور پھر اس پہ عمل بھی کرے. تو یہ مٹھائیاں اللہ والوں کے پاس کھانے کو مل جاتی ہیں. یعنی ہمیں پہلے یہ حدیث شریف سنا کے حضرت نے عمل نہیں بتایا کہ بھائی یہ عمل حدیث شریف میں ایسے ہے اس لیے ہم تمہیں بتا رہے ہیں. بس بھائی بزرگوں کو دیکھو جیسے وہ کہہ رہے ہیں وہ کرتے رہو, جیسے وہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہو. تو آج معلوم ہوا کہ جو احکامات حدیث پاک میں آتے جا رہے ہیں سب وہی تو ہمارے بزرگان دین کر رہے تھے, وہی ہم نے اس کی نقل, عمل نصیب ہو گیا, خاموشی سے عمل نصیب ہو گیا, تو بات بن گئی, کام بن گیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہم کو اپنے مشائخ کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت لگانے کی توفیق. مشائخ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے لیے بھی دعا کر رہا ہوں کہ مجھے اپنے شیخ کے ساتھ اللہ تعالی صحبت خوب طویلہ اور کاملہ نصیب فرمائے, اور جو لوگ جس شیخ سے بھی بیٹھے سب کے لیے دعا ہے کہ اپنے مشائخ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور خوب مضبوط تعلق اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین کامل ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اتباع سنت بھی کامل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور اپنی محبت کاملہ اور معرفت کاملہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارے بیٹے کی مجلس تھی، لیکن وہ کسی مجبوری سے بہت دور کچھ مشکل میں تھے، وہ آ نہ سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتہ جو ہے ان سے بات ہو گئی ہے، آئندہ ہفتہ انشاءاللہ تعالی ان کی مجلس ہوں گے، اللہ تعالی قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دادا، آصف دادا۔